اور باقی دیگر بزرگان کا بھی اسی طور پہ نظریہ وارد ہوا ہے. اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال تھا کیا قتل کا خوف اور اس خوف سے فرار ہونا یا چھپ جانا معیوب بات ہے؟ یہ معیوب بات اس وقت ہے کہ جب فریضہ یہ ہو کہ آپ جان دیں یا دشمن سے مبارزہ آرائی کریں اور مقابلہ کریں. جب فریضہ مقابلہ ہو اپنی جان بچانا نہ ہو اس وقت خوف کھانا یہ معیوب بات ہے. یا اس طور پہ خوف کھانا جو ایک نفسانی احساس ہوتا ہے, جیسا کہ آج کل ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں اگر کوئی دھمکی دے یا ڈر ہو, مثلا جلوس میں جاتے ہیں خوف ہوتا ہے دھماکہ ہوگا اور ہم اڑ جائیں گے, اہل بیت علیہ السلام کو یہ خوف نہیں ہوتا. یعنی اگر انہیں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو کسی اور وجہ سے خطرہ ہوتا ہے, صحیح؟ تو اس میں فرق ہوتا ہے, ایک دفعہ نفسانی خوف ہوتا ہے اور ایک دفعہ ہدف پہ نظر ہوتی ہے اور اس ہدف کے اوپر خوف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو سب کے شہید ہو جانے کا خوف ہو تو یہ خوف امامت کے لیے کا سازگار نہیں ہے کہ میرے اہل و عیال شہید ہوں گے اور میں حکم الہی کی جب تکمیل کروں گا. اس وجہ سے اس کا خوف امام حسین علیہ السلام نے نہیں کھایا. آپ نے دیکھا کربلا کے واقعات سنتے رہتے ہیں, اس میں سب شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام نے خوف نہیں کھایا کہ خوف کی بنا پہ کوئی بات قبول کرنا, بلکہ علم تھا انہیں. خوف کس چیز کا کھایا امام حسین علیہ السلام نے؟ اس چیز کا کھایا کہ دین برباد نہ ہو, دین تباہ نہ ہو جائے, دین ختم نہ ہو جائے, دین محمدی زندہ رہے, صحیح؟ اس چیز کا خوف ہے. یہ والا خوف جاندار خوف ہے, یہ خوف الہی خوف ہے جو کہ انسان کے لیے باعث عظمت ہے. جو اولیاء اللہ کو خوف نصیب ہوتا ہے وہ اسی نوعیت کا خوف ہوتا ہے. اس لیے جو قتل کا خوف ہے وہ اپنے نفس کے جانے کی وجہ سے نہیں ہے, حجت خدا کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے, کوئی رہنما اور ہادی کے نہ آنے کی وجہ سے, یا حکم الہی کی وجہ سے کہ حکم الہی ادھر یہ ہے, خداوند عالم کا امر اور اذن یہ ہے کہ یہاں پہ اپنی جان نہیں دینی بلکہ جان کی حفاظت کرنی ہے. اچھا, یہ اس طرح کا کوئی خوف کیا انبیاء علیہ السلام پہ طاری بھی ہوا یا صرف امام مہدی علیہ السلام واحد شخصیت ہیں جن پہ قتل کا خوف طاری ہوا؟ روایات صراحتاً بیان کرتی ہے کہ نہیں, انبیاء علیہ السلام اس خوف کے شکار رہے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی جان کے خوف سے فرار ہو کے مدائن چلے گئے اور مدائن میں پھر 10 سال غیبت کو گزارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 3 غیبتیں عطا ہوئی ہیں انہیں. ایک ان کی اہل و عیال سے غیبت ہے جو فرعون کے دور میں تھی, فرعون کے دربار میں صرف ان کی والدہ جانتی تھی یہ موسیٰ علیہ السلام ہے, نہ قوم بنی اسرائیل جانتی تھی اور نہ خاندان حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتا تھا, کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے ان کی خالہ کے اور ان کی والدہ کے. یہ 2 شخصیات جانتی تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نبی خدا اور حجت خدا ہیں. دوسری غیبت جو ان کو عطا ہوئی یہ مدائن میں تھی کہ مدائن میں 10 یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ انہوں نے گزارا, اور اس کے بعد کیونکہ وہ پہچانے گئے, جب مدائن گئے تھے تو اپنے اس علاقے میں پہچانے گئے فرعون کے دربار اور فرعون کے ملک میں کہ یہی حجت خدا اور موسیٰ علیہ السلام ہے. جب انہوں نے پہچان لیا تو ان کے پیچھے بہت بڑا لشکر بھیجا فرعون نے تاکہ انہیں پکڑ لیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی فرعون کے اندر ہی ایک بندے نے, اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے انڈر گراؤنڈ ایک پورا سسٹم قائم کیا ہوا تھا, جیسا اہل بیت علیہ السلام بھی ہمیشہ یہی کرتے رہے, انڈر گراؤنڈ ایک پہلے سسٹم قائم کرتے تھے اور اس سسٹم کی بنا پہ پھر آگے بڑھتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح ایک سسٹم قائم کیا ہوا تھا, اور جو فرعون کا قریبی ترین بندہ تھا, بعض روایات کے مطابق خزانچی تھا اور بعض روایات کے مطابق فوج کا سپہ سالار تھا, بہرحال انتہائی قریبی تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شیعوں میں شمار ہوتا تھا لیکن کسی کو علم نہیں تھا. اور اتفاقاً فرعون نے انہی کو حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ کو پکڑ کے لے آؤ. ان کو جب خبر ملی تو یہ بھاگے بھاگے اکیلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ بھاگ جاؤ, ایک بہت بڑا لشکر تمہیں پکڑنے آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے ہی گھبرائے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, جیسے کہ ایک انسان کی نہیں نوعیت ہوتی, کبھی آس پاس دیکھ رہا ہوتا آگے پیچھے, اس طرح وہ صورت اختیار کر کے بھاگ گئے. اور بھاگ کے مدائن چلے گئے. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 10 سال کا عرصہ گزارا. اس عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ظہور فرما جائیں اور ہارون علیہ السلام آپ کے مددگار ہوں گے اور جا کے فرعون سے مبارزہ آرائی کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر واپس پلٹے اور فرعون کے دربار میں انہوں نے ظہور فرمایا اور وہاں پہ مبارزہ آرائی کی. یہ دوسری غیبت عطا ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ جو میں آپ کو غیبت تینوں قسم کی غیبتیں بتا رہا ہوں یہ قرآن کریم سے ہے. میں پھر تکراراً بتا دوں کیونکہ بس دوستان نئے آئے ہیں کہ عقائد کے باب میں ہمارے تک جو روایات پہنچی ہیں ان سے عموماً سندن ضعیف ہیں. سندن ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قدیم ترین کتابوں میں جو روایات مشہور ہیں صرف ان کتابوں میں روایت کے لکھے جانے کی وجہ سے قبول کر لینا کافی نہیں ہے. مثلاً کوئی کہ اصول کافی میں یہ روایت لکھی ہے اس لیے قبول کر لو, کمال الدین میں یہ روایت لکھی ہے قبول کر لو, نہیں عقیدہ اس طرح سے نہیں پتا. اس وجہ سے کہ وہ روایات راویوں نے بیان کی ہیں, خود امام معصوم نے نہیں بیان کی. اور راوی ہماری طرح انسان تھے. ہمارے ہاں ایک نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم عربی میں لفظ لکھا ہو تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بہت پاک و پاکیزہ انسان ہے, اس وجہ سے انسان خطا کھا جاتا ہے. نہیں, ان میں عادل بھی تھے, فاسق بھی تھے, فاسد المذہب بھی تھے, وغیرہ وغیرہ کافی لوگ تھے. مثلا ایک مثال لیتا ہوں, ابھی حمزہ بطائنی کی روایات ہماری اصول کافی میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں. ابھی حمزہ بطائنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بہت قریبی بندہ تھا. اس قدر قریبی بندہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک علاقے میں اپنا وکیل اسے مقرر کیا ہوا تھا اور اس کے پاس خمس کے پیسے جمع ہوتے تھے. جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے پاس اچھا خاصا خمس جمع ہوا ہوا تھا, یعنی بہت بڑا مال ہوتا ہے. اب یہ سوچتا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو گیا تو یہ خمس ان کو عطا کرنا پڑے گا, ان کے حوالے کرنا پڑے گا. اس مالی حرص و لالچ کا شکار ہو کے اس نے ایک نیا نظریہ قائم کیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غیبت اختیار کر گئے, وہ اصلاً شہید ہوئے ہی نہیں ہے, اور ایک نئے مکتب واقفیہ کی بنیاد رکھی. اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں پھر علماء نے بڑی دقت اور ارغریزی سے کام لیا ہے اور ایک اصول بنا دیا. علم رجال میں ایک اصول ہے کہ ابھی حمزہ بطائنی کی فاسد المذہب ہونے سے پہلے جو روایات ہیں وہ قابل قبول ہیں, اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے جو روایات بیان کی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. ایک نظریہ یہ بھی علماء کا, ایک علماء کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں, ابھی حمزہ بطائنی کی وہ تمام روایات قابل قبول ہیں جو ہمارے عقائد سے نہیں ٹکراتی. جو عقائد سے ٹکراتی ہیں انہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ فاسد المذہب ہو گیا تھا اور امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا. اب یہ دیکھیں ایک راوی ہے اور جلد قدر صحابی بھی رہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. اس لیے روایتوں کے درمیان اس طرح کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ان مسائل سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ مہدویت عقائدی موضوع ہے, کوئی فقہی موضوع نہیں ہے. کیونکہ میں نے جیسے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ فقہ میں جو دلیل بن سکتی ہے وہ عقائد میں چیز دلیل نہیں بن سکتی. جو اصول میں یا جو تاریخ میں دلیل بن سکتی ہے وہ عقائد میں دلیل نہیں بن سکتی. عقائد میں صرف وہ چیز دلیل بن سکتی ہے جو یقین تک پہنچائے. البتہ یہ بحث جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں طویل ہے اور جدا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر روایت کی کوئی دلیل قرآن سے لانی چاہیے یا سیرت سے لانی چاہیے یا اسے عقلی طور پہ حل کرنا چاہیے. یہ آپ جملہ نوٹ کر لیں اور دقت سے نوٹ کریں کہ جو روایت بھی عقائد کے باب میں ہمارے پاس آئی ہے, عقائد کے چیپٹر میں ہمارے تک پہنچی ہے, وہ چاہے قدیم کتابیں ہوں یا ابھی کی کتابیں ہوں, ان کو تین شرائط کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. نمبر ایک, کوئی قرآن کریم سے آیت تائید کے طور پہ لائیں. نمبر دو, عقلی طور پہ اس کا مطلب حل کریں, یا تو اس روایت کا جو مضمون ہے, مضمون حدیث ہے, اس کو عقلی طور پہ حل کریں. نمبر تین, یا اس کے اوپر دلیل سیرت اہل بیت علیہم السلام سے لائیں. تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں. اب یہ جو ہم غیبت قتل کا خوف جو ہم نے پہلی علت بیان کی امام مہدی علیہ السلام کی اس کی دلیلیں دیکھیں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام واحد شخصیت ہیں جن کے اوپر جو خوف کا جن کو شکار کیا گیا یا جن کو حاکم وقت سے ڈر تھا کہ وہ انہیں قتل نہ کر دیں اور اپنے قتل کے خوف سے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے. صرف یہ پہلی شخصیت نہیں ہے, انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے بھی گزرے ہیں. مثلا ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی, آئے ہم قرآن کریم سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں. البتہ تیسری غیبت جو ہوئی ہے وہ بھی میں آپ بعد میں عرض کرتا ہوں. قرآن کریم میں سورہ قصص آیت نمبر 15 میں بھی ذکر ہے اور سورہ قصص آیت نمبر 21 میں بھی ذکر ہے اور الفاظ بھی خائفاً کے آئے ہیں. مثلاً کیا ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 ہے, سورہ نمبر 28 آیت نمبر 18, سورہ نمبر 28 آیت نمبر 18, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شہر میں اس حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مدینے میں کس طرح سے نکلے, اس حالت میں ان کی حالت یہ تھی کہ وہ سہمے ہوئے اور خوف زیادہ تھے اور دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور وہ شخص جس نے کل ان کو مدد کے لیے پکارا تھا آج وہ ان کو پھر مدد کے لیے پکارا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا انکا لغوی مبین, کہ مجھ کو تو ہی برباد کرنے والا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انڈر گراؤنڈ ایک سسٹم قائم کیا تھا. میں آپ کو یہ کیونکہ یہ اہم دلیل ہے اور اس سے واسطہ اصل میں شیعہ سنی مسائل میں بھی پڑتا ہے پاکستان میں, کیونکہ یہ مسائل بھی ہیں اس لیے میں آپ کو اس کی ڈیپتھ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو آیات ہیں یہ بہت زیادہ دقت سے آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ پہنچائیں گے. اگر آپ اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں گے تو آرام سے یہ مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا. یعنی اولاً ہمارے لیے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, ثانیاً دوسروں کے لیے ہم وضاحت پیش کر سکیں, دوسروں کی خدمت میں بیان کر سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں تھے تو خاموشی سے جسے ایک اپنا حلقہ احباب قائم کیا اور یہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کام کرنے کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے, کسی بھی دور میں کام کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے اور یہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے بھی اختیار کیا تھا اور تمام گزشتہ ہمارے ائمہ علیہ السلام بھی اسی کو اختیار کر رہے ہیں. یعنی جب بھی جنگ نہیں ہوتی تھی تو اہل بیت علیہ السلام کیا طریقہ کار اختیار کرتے تھے, وہ یہی ہے جو آپ کی خدمت میں میں بیان کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام والا طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی کوئی امام خاموشی سے گھر بیٹھ گیا ہو, جیسے ہمارے یہاں کوئی متقی پرہیزگار بیٹھ جاتا ہے یا جس کو نظر بند کر دیا جائے تو وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے. ایسے اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کبھی بھی نہیں بیٹھتے, کیونکہ ان کے فرائض میں چیزیں شامل ہیں کہ وہ حکومت لے کے اللہ کے قوانین کو نافذ کریں. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان وظائف اور احکامات سے چشم پوشی کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ پھر افراد اور ایک سسٹم کو نیچے قائم کرتے ہیں. یہ جو سسٹم اصحاب کا سسٹم ہوتا ہے یعنی افراد کی تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے, اس مرحلے کے لیے وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی افراد کو تیار کیا, اس لیے قرآن کریم میں لفظ شیعہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے لیے بھی آیا کہ انہوں نے اپنے پیروکار نیچے نیچے تیار کیے ہوئے تھے. مثلا ایک پیروکار فرعون کے دربار میں ہی تھا, خود ان کی والدہ محترمہ تھی, پھر عوام الناس میں بھی بندے تھے. یہ راز ہمارے پاس کیسے کھلتا ہے؟ یہ راز اس طرح سے کھلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شیعہ لڑائی لڑ رہا ہے فرعونی سپاہی سے, فرعون کا سپاہی تھا اس سے اس کی کوئی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, یعنی جو آپس میں ہاتھا پائی جسے کہتے ہیں اس طرح سے ہاتھا پائی ہو رہی ہے. اس نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ادھر سے ہی یا موسیٰ ادرینی کا نعرہ لگایا جیسا ہمارے ہاں یا علی مدد نہیں کہتے، اسی طریقے سے اس نے دور سے کہا کہ اغثنی، اے موسیٰ میری مدد کیجئے. یہ ہمارے یہاں پاکستان مناظرے میں یا علی مدد کی ایک دلیل بھی دیتے ہیں قرآن آیت سے اسی کو. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور چھڑاتے چھڑاتے انہوں نے اس کو ایک مکہ مارا، فرعونی سپاہی کو. وہ مکہ اس قدر جاندار تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا، یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہی پلاننگ تھی خدا کی. وہ ادھر ہی مر گیا. جب وہ ادھر مرا تو وہاں پہ مفسرین میں اختلاف ہے. بہرحال اس کے مرنے سے فرعون کو پتا لگ گیا کہ مارنے والا موسیٰ علیہ السلام ہے. کیسے پتا لگا؟ یہ مفسرین نے الگ الگ تفصیلات لکھی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ کوئی قانون تھا کہ جو بھی فرعون کے سپاہی کو مارے گا اس کی سزا قتل ہے. بعض نے کچھ اور چیزیں لکھی ہیں اور پیشن گوئیاں کچھ کی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. بہرحال نتیجہ ہم یہ لیتے ہیں کہ جب وہ سپاہی مرا تو فرعون کو پتا لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں اس کے خاطر. اچھا موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد چلے گئے، اب نہیں پتا کہاں پہ گئے تھے، وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے. اگلے دن انہوں نے دیکھا وہ بندہ جس نے کل پکارا تھا اس نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے رہا اور وہ ایک اور فرعونی سپاہی سے لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے تو مجھے ڈبونا ہے، میری ساری پلاننگ تم نے خراب کر دینی ہے. ادھر سے سپاہی نے جب دیکھا تو شور کر دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ چلے گئے. لیکن اتنے میں یہ جو سپہ سالار تھا پوری فوج کا چیف جسٹس، وہ خاموشی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا فرار کر جائیں، فرعون کا ایک بہت بڑا لشکر آپ کو پکڑنے آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب سنا تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، وہ اسی حالت میں بھاگے ہیں جس چیز کو قرآن کریم بیان کر رہے ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ، کل جس نے ان کو مدد کے لیے پکارا تھا، يَسْتَصْرِخُهُ، اس نے آج بھی ان کو آواز دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر واضح طور پہ جھاڑ پہ لائی ڈانٹا. پھر سورہ قصص آیت نمبر 21 میں اسی بات کو رپیٹ کرتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، بھاگنے کی کیفیت قرآن نے کیا بیان کی، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا، خَائِفًا خوف سے، کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کے نکلے. حالت ان کی کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے انتہائی خوف زیادہ تھے. یترقبو، جب خوف میں انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آس پاس مثلا جھاڑیوں میں ایک انسان جا رہا ہے، آس پاس دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ تھی، کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے، اور اسی کیفیت میں خوف سے وہ بھاگ رہے تھے کہ کہیں مجھے لشکر پکڑ نہ لے، کہیں فرعون کے میں ہتے نہ چڑھ جاؤں. یہاں پہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خوف سے فرار کی راہ اختیار کی. یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں شجاعت کے اعتبار سے معروف ہیں. شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہر نبی جو ہے وہ صفت کا مظہر ہے. خداوند عالم کی صفات میں سے صفت شجاعت کا اظہار جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں زیادہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے ان میں غضب کی قوت بھی زیادہ تھی. بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار اس ظالم قوم سے تو ہی مجھے نجات دے. پھر آیت کا نیچے تسلسل کیا آتا ہے، ولما توجہ تلقاء مدینا، جب وہ مدائن میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، ممکن ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. یہاں پہ دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اولی العزم اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان اوپر حکمرانوں کا خوف طاری ہوا اور وہ اس سے نکل کے بھاگے. یہ ترقبوں کا مطلب ہوتا ہے کبھی دائیں دیکھ رہے تھے کبھی بائیں دیکھ رہے تھے گھبراہٹ کے عالم میں. تو اگر کوئی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خوف کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ہمارے پاس بہترین دلیل قرآن کریم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یہ جو میں آپ کی خدمت میں آیات پیش کر رہا ہوں در حقیقت ان واقعات کی طرف اشارہ روایات نے کیا ہے، ورنہ شاید میرے علم میں نہ ہوتا. روایات میں یہ بیان آئمہ علیہ السلام نے کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شباہت ہے، یعنی بعض گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی سنتیں امام مہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پائی جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مشابہت ہے امام مہدی علیہ السلام کی. ان میں سے ایک یہ ہے، وہ مدائن میں پھر غیبت اختیار کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی قوم بنی اسرائیل کی پہنچ سے باہر تھے. مدائن میں انہیں کوئی جانتا نہیں تھا کہ نبی خدا ہیں سوائے حضرت شعیب علیہ السلام کے اور ان کے خانوادے کے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اسی کو غیبت کہتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جانا اور لوگوں کی رسائی سے باہر ہو جانا. اچھا، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ تاریخ میں مسلماً موجود ہے، شب ابی طالب میں ایک عرصے کے لیے روح پوش ہو گئے، مکے والوں سے کٹ گئے، جیسا کہ معروف ہے، آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا بھی تھا. روایات میں کہ شب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت اختیار کر لی، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ سے کہیں پہ چھپے بھی ہیں؟ تو یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا واقعہ غار ثور کا موجود ہے. قرآن کریم میں بھی غار ثور کا واقعہ موجود ہے اور روایات میں بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جگہ پہ چھپا کے جب رسول اللہ نکلے، تو کیوں رسول اللہ نکلے؟ سب تاریخ کی کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ خوف کی وجہ سے نکلے کہ یہ مشرکین کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. پھر ان کے پیچھے مشرکین بھاگے، جیسے انہوں نے دیکھے امام علی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں تو وہ تو بھاگے پیچھے، اور قریب تھا کہ پکڑ لیں، یعنی اس طرح سے نہیں تھا کہ بہت لمبا فاصلہ ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ قریب تھے کہ وہ رسول اللہ کو پکڑ لیتے تھے، اور ایسے میں خلیفہ اول ان کے ساتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک غار کی پناہ لی، غار ثور کی پناہ لی، اور اس غار ثور کے اندر غیبت اختیار کر لی. اب وہاں پہ آئے ہیں لیکن نظروں سے، کیونکہ غیبت کا ہم نے جو مفہوم پڑھا ہے وہ یہی ہے نا، نظروں سے اوجھل ہونا اور لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جانا، یعنی لوگ ان کے ظاہری وجود سے استفادہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت صغرا اختیار کی ہے چند دنوں کی، وہ کیوں اختیار کی؟ خوف کی وجہ سے اختیار کی ہے، اور کوئی سبب پیچھے نہیں تھا. اس لیے قرآن کریم کی جو آیت وارد ہوئی ہے خلیفہ اول کے بارے میں کہ لا تحزن، اس میں لا تحزن اسی وجہ سے کہ خوف، دشمنوں کا خوف طاری تھا ان کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے تھے کہ مطمئن رہو، خداوند عالم جو ہے وہ بہت کرم کرنے والا ہے. تو دوستو، یہ ہمارے پاس ایک اور دلیل آ جاتی ہے کہ جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے خدا کے اذن اور حکم سے، خدا کے اذن اور حکم سے حجت الہی غیبت اختیار کرتے ہیں. یہ جو واقعہ ہے غار ثور کا، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں موجود ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40. یہ دوسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے. اگر کوئی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے خوف کے اوپر اشکال کرتا ہے، تو ہمیں خلیفہ اول کے خوف کو بتانا چاہیے کہ غار میں کیوں گر گیا، وہ آہوزاری تھا ان کا. قرآن بیان کرتا ہے کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو اس وقت کو یاد کرو جب اس کے ساتھی نے کہا لا تحزن، رسول اللہ نے خلیفہ اول کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر سکون طاری کر دیا، ورنہ تو خلیفہ اول نے رود ہو کے ان مشرکین کو دعوت دے دی تھی. وَأَيَّدَ بِجُنُودٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کے ذریعے سے مدد کی ان کی، لم تروہا، جس کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے. تو دوستو، آپ یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوف کی وجہ سے غیبت صغرا اختیار کی. ہمارے پاس یہ بنیادی طور پہ دو شواہد بھی کافی ہیں کہ اس کا ہم اس کے اوپر دقت کر کے حقیقت کو جان سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اگلی وجوہات کی طرف. اگلی وجوہات کی طرف اب ہم آتے ہیں. دوسری وجہ جو ملتی ہے امام علیہ السلام کے بارے میں، اس میں بھی ہمیں ترتیب کو ملاحظہ کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کے سامنے پہلے اہم حصے کو بیان کر دیتا ہوں. وہ ہے کہ امت کی آزمائش. خداوند عالم نے غیبت امام علیہ السلام کی اس لیے عطا کی ہے تاکہ اس امت کی آزمائش کر سکے، یعنی حجت خدا کو قوم سے غائب کر دیا جاتا ہے، اوجل کر دیا جاتا ہے، اور قوم جو ہے وہ اپنے رہنما اور ہادی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، اور خداوند عالم اس چیز کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ کون مومن ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے، اور کس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ ایمان کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ صرف اس آزمائش کے لیے خداوند عالم غیبت اختیار کرتا ہے حجت خدا کو۔ اچھا، اس بارے میں روایات ہمارے پاس کثیر ہیں، پہلے ہم آیت سے جائزہ اس کا لے لیتے ہیں۔ آیا اس طرح کی کوئی غیبت وارد بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ تیسری نوع کی غیبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تیسری نوع کی غیبت عطا ہوئی ہے وہ کامیابی کے بعد ہے، جب فرعون کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور حکومت قائم کر لی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ایک اور غیبت اختیار کی گئی۔ یہ جو غیبت تھی یہ امت کی آزمائش کے لیے تھی، لیکن وہ غیبت کیسے عطا ہوئی؟ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں، سورہ اعراف آیت نمبر 142، یعنی سورہ نمبر 7 آیت نمبر 142، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 142، خدا فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم 30 دنوں کے لیے آپ کو بلا لیں گے۔ پھر بلا لیا، جب بلا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، نظام نیابت پختہ کر کے گئے، امت کو بتا کے گئے، لیکن ہوا کیا؟ وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ، لیکن خدا کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ہم نے 10 دن بڑھا دیے۔ تم میقات ربہ 40 لیلۃ، اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کی جو معین مقدار اور مدت تھی وہ 40 دنوں میں تمام ہوئی۔ وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جو چھوڑ کے آئے تھے ان کو یہ نصیحت کی تھی، ہارون کو یہ نصیحت کی تھی، یعنی نظام نیابت ہر دور میں قائم رہے، انبیاء کے بھی، رسولوں میں بھی، اور اہل بیت علیہ السلام کے ادوار میں بھی، اور امام مہدی علیہ السلام نے بھی اسی نظام نیابت کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنا نائب چھوڑ کے آئے تھے، اور کیا کہا تھا؟ اخلفنی فی قومی، میں اپنی قوم میں اے ہارون تجھ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، واصلح، تو ان کی اصلاح کرتے رہیو، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کا راستہ ہرگز اختیار نہ کرنا۔ دوستو آپ نے ادھر توجہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے گئے تو قوم کو بتا کے گئے میں 30 دنوں کے بعد آ جاؤں گا، اور پھر قوم کو یہ بھی بتا کے گئے میں نظام نیابت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میرا نائب ہے ہارون علیہ السلام۔ ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے خدا نے دن بڑھا دیے، قوم اب 30 دنوں کے بعد ایک دن دیکھ لیا نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام، دوسرے دن دیکھ لیا نہیں آئے، تیسرے دن اب انہوں نے کہا کہ آئی نہیں، کیونکہ یہ تاریخ میں موجود ہے، بعض نے کہا کہ مر گئے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ جھوٹ ڈرامہ تھا، ویسے ہی ہمیں دھوکہ دے کے ادھر ادھر چلے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی لوگ باتیں کرنے لگ گئے۔ یعنی اب لوگوں کو یقین ہو گیا 9-10 دنوں کے بعد، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 4-5 دن گزرے ہیں تو پھر امیدیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کو یقین ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا میں نے 10 دن بعد آ جانا ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا کب آنا ہے، ممکن ہے بہت عرصے کے بعد آتے ہیں، ممکن ہے پہلے آ جاتے۔ تو یہ غیبت اختیار ہوئی، تو پھر قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ ہوا کیا اب؟ یعنی آزمائش کے الفاظ بھی وارد ہوئے قرآن کریم میں یا نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس غیبت کے لیے آزمائش کے الفاظ وارد ہوئے یا نہیں؟ تو سورہ طہٰ آیت نمبر 85، سورہ نمبر ہے 20، آیت نمبر ہے 85، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 85، قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، کہ اے موسیٰ تیری غیبت عطا کر دینے کے بعد ہم نے تیری قوم کو ازمایا۔ فتنہ کے الفاظ ہیں، فتنہ عربی میں امتحان کو کہتے ہیں، پھر ہوا کیا اس امتحان میں لوگ کامیاب ہوئے یا نہیں؟ تو قرآن بیان کرتا ہے اکثر جو ہیں وہ بہک گئے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. تو یہاں پہ آپ نے دوستو دیکھا کہ آزمائش غیبت کی ایک وجہ قوم کا آزمانا ہے. یہی بات ہماری روایات میں کثرت سے وارد ہوئی ہے. قرآن روایات میں یہ مفہوم بہت زیادہ کثرت سے وارد ہوا ہے. غیبت نعمانی میں باقاعدہ ایک باب ہے اور اس باب کے تحت یہ والی ساری روایات ذکر ہیں کہ جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ضرور آزمایا جائے گا. آزمائش کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، یعنی آزمانے میں اگرچہ یہ ملوث خاطر ہوتا ہے کہ ایک شے کھوٹے سے پاک ہو جائے اور کھری چیز سامنے آ جائے، یہ آزمائش میں تو ہمیشہ نتیجہ نکلتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چند نتائج ہمیشہ نکلتے ہیں. ان میں سے ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت ہو جاتی ہے. تربیت اس طور پہ ہوتی ہے جو نقائص ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بالفرض ایمان کی حالت میری قوی نہیں ہے، اب حجت خدا جب غائب ہوتی ہے تو میرا ایمان متزلزل بھی ہو سکتا ہے، پختہ بھی ہو سکتا ہے. اگر میں نے اس غیبت کے دور میں ریاضت کی اور ایمان کو پختہ رکھا تو ایمان جو ہے وہ میرا مضبوط ہوتا چلے جائے گا. غیبت میں ایسا ہی کام ہوتا ہے. اس لیے خداوند یہ جو ہماری روایات وارد ہوئی ہیں، روایات میں یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ غیبت کے ذریعے سے جہاں پہ کھوٹے اور کھرے میں فرق ہو جاتا ہے، مومن اور غیر مومن میں فرق ہو جاتا ہے، وہاں پہ تربیت کے عنصر جو ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. یعنی اس طریقے سے یہ امتحان ہوتا ہے کہ انسان کامل ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ لفظ امتحان کے لیے متعدد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اگر امتحان صرف اس مقصد کے لیے ہو کہ کھوٹے اور کھرے میں فرق ہو جائے، بس یہی مقصد ہو اور کوئی مقصد نہ ہو، تو اس کے لیے لفظ تمیز اختیار کیا جاتا ہے. لفظ تمیز لیمیز اللہ مثلا الطیب الخبیث، خداوند عالم نیک کو پرہیزگار کو خبیث اور بدترین سے جدا کر دے، اسے تمیز کہتے ہیں. ایک دفعہ لفظ استعمال ہوتا ہے تمحیص، میم ہے یہ سواد، سواد جو ہے نا تمحیص. تمحیص کا مطلب ہوتا ہے اس طریقے سے امتحان میں مبتلا کرنا کہ کھوٹے اور کھرے میں جہاں فرق ہو جائے وہاں پہ نقص ختم ہو جائے. مثال کے طور پہ قرآن ڈکشنری میں اگر آپ تمحیص کا مطلب دیکھیں تو معلوم ہوگا سونے کو خالص کرنے کے لیے جس آگ سے گزارا چاہتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں تمحیص، تاکہ سونے کے نقائص ختم ہو جائیں اور وہ کامل ہو جائیں. غیبت میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علت غیبت کی بیان کی گئی ہے، اس میں لفظ تمحیص وارد ہوا ہے. ایک فتنہ وارد ہوا ہے اور ایک تمحیص. فتنہ ایسی آزمائش کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو بدحال کر دے، جو انسان کو اس قدر مشکلات پڑتی ہیں کہ انسان بدحال ہو جاتا ہے، خستہ ہو جاتا ہے. اور غیبت ایسی ہی آزمائش ہے کہ اس میں جو ایمان ہے اس میں یا تو وہ اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچے گا، یا ایمان کا مقابلہ کرتے ہوئے، یعنی ایمان کامل رہے اور کفر اور ضلالت کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ خستہ ہو جائے گا، یعنی بہت دشواری اور مشکل پیش آئے گی. جیسا کہ ہم اپنے آج کے دور میں دیکھتے بھی ہیں کہ اس قدر بہکنے کے اور گمراہ ہونے کے شاید مواقع قدیم زمانے میں نہیں پائے جاتے جتنے آج کے دور میں پائے جاتے. مثلا ایک جوان کو خراب کرنے کے لیے کتنی چیزیں آج موجود ہیں. سائن بورڈ میں دیکھیں، اس میں جنسیات کا سبق موجود ہے. کوئی سبق، کوئی اخبار اٹھا کے دیکھیں، کوئی میگزین اٹھا کے دیکھیں، ٹی وی کا اشتہار اٹھا کے دیکھیں، خبر نامہ دیکھیں، ہر چیز میں ایک ہی درس دے رہے ہیں کہ بھائی جنسیات کو اپنے اندر ابھاریں اور اس مقصد کے لیے ہر چیز کو حاصل کریں. یعنی انسان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ عشق وغیرہ لڑائے اور اپنی زندگی آگے گزار دیں. موبائل کا استعمال دیکھیں، ٹی وی کا استعمال دیکھیں، جابز کی نوعیت دیکھیں، دلوں میں جوانوں کی خواہش سب سے بلند دیکھیں، دو جوانوں میں خفیہ گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے اس کا جائزہ لیں. سب میں ایک ہی بات ہے. اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اس بار انسان اور مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پہ جال بچھا دیا گیا ہے. دوسرے درجے میں آئے تو نظریات کی بھرمار ہے. ہر جگہ پہ ایک الگ ہی نظریہ نظر آتا ہے. ہر جگہ پہ ایک الگ ہی انسان کو مکتب اور مذہب اور ایک در دکھائی دیتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. جیسے پاکستان میں ملنگ طبقہ الگ ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والا ایک طبقہ ہے، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کام کرنے والا ایک الگ طبقہ ہے، جمن شاہیوں کا الگ طبقہ ہے، علماء کا الگ طبقہ ہے، پھر علماء میں بھی تقسیم در تقسیم ہے، یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، یہ انقلابی گروپ ہے، یہ غیر انقلابی گروپ ہے، ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے، انسان کو نہیں سمجھ آتی کہاں پہ جائے. یہ صورت فتنہ کہلاتی ہے. مثلا انسان کو نہیں پتا لگتا میں ابھی کیا کروں، میرا فریضہ کیا ہے، کیا قتل و غارت سے محفوظ ہونا فریضہ ہے، قتل و غارت میں دوسروں کی مدد کرنا فریضہ ہے، مومنین کی مدد کرنا فریضہ ہے، پڑھنا فریضہ ہے، علوم حاصل کرنا فریضہ ہے، کیا کیا کام کرے اسے نہیں سمجھ آتی. اسی کو غیبت میں فتنہ کہتے ہیں. کیوں؟ غیبت کو اس لیے فتنہ قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے ایمان کے ساتھ ایمان کو پختہ کرتا چلا جائے، تعلیمات سے آراستہ ہوتا چلا جائے، اور اس قدر مقابلہ کرے کہ اس کا ایمان قوی ہو جائے. اور یقیناً جب بہت شدید مقابلہ ہو، جیسا کہ آپ نے یہ جو کشتی وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، مد مقابل کے ساتھ جب آپس میں یا دو افراد کی آپس میں کشتی ہو رہی ہو تو جہاں پہ دونوں قوی ہوں وہاں پہ بہت دیر تک کشتی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں تھکاوٹ کے آثار ان کے چہروں پہ نمایاں ہو جاتے ہیں. یا عام دیگر کھیلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دونوں ٹیمیں سخت اور جاندار ہوں تو ایسا ہی آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے کہ خستگی اور مشکل کے تکلیف کے آثار ان کے بدن اور چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیبت میں ایک مومن کی حالت ایسی ہوگی. آئیں ہم روایات کا جائزہ لیتے ہیں. بس آپ کی خدمت میں میں پھر بیان کر دوں کہ ان الفاظ کے ساتھ معنی جدا ہوتے جاتے ہیں. یہ ایک بڑی اور عمیق حکمت ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. نمبر ایک، یہ جو ابھی میں آج آپ کی خدمت میں نیا ٹاپک شروع کیا ہے، حساس ٹاپک ہے اور بہت زیادہ قابل قبول بھی ہے، اور اس بنا پہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو بھی غیبت عطا ہوتی رہی ہے، لیکن اس میں دقت سے ہم نے کام لینا ہے. ایک دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے فتنہ. جب لفظ فتنہ استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی آزمائش، ایسا امتحان کہ انسان کو وہ خستہ حال کر دے. اس لیے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کے لیے مال اور اولاد کا ذکر کیا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، یعنی تمہارے لیے سخت آزمائش ہیں کہ اگر مال جائے یا اولاد جائے، ہر دو صورتوں میں جسم خستہ حال ہو جاتا ہے، بہت مشکل پیش آتی ہے. اور اگر یہ دو آزمائشیں مل جائیں، یعنی مال بھی مل جائے آزمائش اور اولاد بھی ملے، تو روح کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے، روح خستہ ہو جاتی ہے، اس طرح سے ان میں گرفتار ہو جاتی ہے کہ یہ چھوڑ نہیں سکتی. اس لیے ان کا چھننا اور ملنا ہر دو فتنہ بن جاتا ہے، یعنی سخت ترین آزمائش ہے. یہ فتنہ غیبت کو بھی کہا گیا ہے. بس غیبت کیا ہوئی؟ ایک ایسی آزمائش ہے خداوند عالم کی طرف سے کہ جو انسان کو خستہ حال کر دے. پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تمحیص. تمحیص یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جدا کرنا، اس طریقے سے جدا کرنا کہ دو گروہوں کی صورت میں شے سامنے آ جائے، اس کے نتیجے میں وہ خالص بھی شے ہوتی ہے یا نہیں، یعنی نقائص بھی دور ہوتے ہیں یا نہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا تمحیص میں. لیکن تمحیص میں یہ بھی مد نظر ہوتا ہے، تمحیص میں یہ پوائنٹ بھی مد نظر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک شے خالص ہو جائے، ایک شے نقائص ختم ہو جائیں اور وہ شے خالص ہو جائیں. بس دوستو ان آپ نے دو تین الفاظ میں دقت کرنی ہے. غیبت امام مہدی علیہ السلام کی ایک علت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے اور جو روایات نے بیان کی ہے، وہ اس امت اور اس قوم کی آزمائش ہے. آزمائش یعنی امتحان ہے، اور اس امتحان سرخود گزرے گا، انسان اور اسی انسان اور وہ انسان اہل بیت علیہ السلام میں قابل قبول ہے. فتنے کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو خستہ کرتی ہے، تمحیص کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کے خواہش بھی دور، یعنی پائی جاتی ہے. بنے گی مقدار میں افراد پائیں گے اسلامی یعنی جب نقائص ختم ہوں گے تو اس کا نتیجہ آلریڈی یہ نکلے گا نا آٹومیٹکلی یا دلالت التزامی کے تحت یہ نتیجہ نکلتا ہے نقائص کو آزمائش ایسی ہو جو انسان نتائج کو تو اس کی صورت میں کامل ایمان سامنے آتا ہے اور جب ایمان کامل ہوتا چلے جائے تو نتیجے میں افراد مہیا ایسے افراد جب مہیا ہوں گے تو یقین اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ مقاصد بس دوستو آئیں اب ہم روایات کا جائزہ لیتے ہیں میں اس پوائنٹ کا اس لیے بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ مطلب آپ لوگ بیٹھ جائے اور آپ اس وقت اور غور و فکر روایات میں وارد ہوا ہے امام علی علیہ السلام والسلام سے کہ امام علیہ السلام والسلام ہیں قرآن کی آیت امام نے فرمائی سے استدلال کر رہے ہیں بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ امام علیہ السلام والسلام اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر آپ ریفرنس لکھ لیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 2 سورہ نمبر 9 آیت نمبر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں نہ ہم بھی کہ ہم نے اگر یہ کہہ دیا ہم ایمان لے آئے ہم نے اگر یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے نہیں بہت دقت کرنا دوستو تو حساس آیات میں سے ہے اس کی بہت دقت ہے آیت بہت دقت کے قابل ہے کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم سے کسی قسم کا امتحان نہیں لیا جائے گا لوگ یہ گمان کرتے ہیں قرآن کی آیت ہے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 2 وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ حَسَبَ النَّاسُ لوگ یہ خیال کرتے ہیں اَن يُتْرَكُوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اَن يَقُولُوا آمَنَّا جب وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے جیسے کہ ہم دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں بھائی کی غیبت پہ بھی ایمان ہے ہمیں ظہور پہ بھی ایمان ہے ہمیں اللہ کے اوپر بھی ایمان ہے نبوت پہ ایمان ہے قیامت پہ ایمان ہے بس ہم مومن ہیں اور پھر نعرے بھی ہم لگاتے ہیں تو امام علی علیہ السلام اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا ایمان ازمائش کے بغیر مومن ہے ایسا نہیں ہو سکتا امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں ثم قال علی راوی کہ امام نے مجھے سے فرمایا مل فتنہ تو بھلا فتنہ کیا ہے امام نے خود ہی مجھ سے فرمایا کہ تمہارے خیال میں فتنہ کسے کہتے ہیں فقل تو جعل تو فدا کا میں نے امام علیہ السلام سے کہا یا امام میں آپ کے اوپر جان نثار ہو قربانی کی قرار پاؤں الذی عندنا الفتنہ فی الدین کہ اس سے مراد جو ہے وہ دین میں فتنہ ہے اس سے مراد شاید دین میں فتنہ ہے کہ دین میں انسان شبہ کا شکار ہو سکتا ہے بدعت کا شکار ہو سکتا ہے دین سے خارج ہو سکتا ہے اس طرح کے شاید فتنے مراد ہیں امام علیہ السلام نے آگے فرمایا بات کی نفی نہیں کی لیکن آگے فرمایا یفتنون کما یفتن الذہب ان کو اس طریقے سے آزمایا جائے گا جیسے سونے کو امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے ثم قال پھر امام علیہ السلام نے فرمایا یخلصون اور ان کو اس طرح خالص دیا جائے گا کبا یخلص الذهب جیسا کہ سونے کو خالص کیا جاتا ہے آگے ہم ایک اور روایت ہیں وہ دقیق روایت ہے اور خوبصورت روایت ہے. اس کے اوپر مولانا سید جواد نقوی صاحب کی پوری مجلس بھی ہے, صرف چند حروف پہ ہے, وہ درمیانے حروف پہ ہے, لیکن ہم پوری روایت میں تیزی سے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. آپ اس کو ملاحظہ کیے کہ یہ سندن صحیح بھی ہے, سورہ کافی میں بھی اور دیگر روایت میں بھی ہے, دیگر کتابوں میں بھی ہے. روایت وارد ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس بعض اصحاب آئے اور انہوں نے فرمایا کہ بعض اصحاب آئے اور امام علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ ہم آپ کی قربانی قرار پائیں, یعنی آپ کی جگہ مصیبتیں ہم پارد ہو جائیں. انی واللہ احبک واحب من یحبک, یا امام میں قسم بخدا آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرے. یا سیدی, یعنی اے سید و سردار, ما اکثر شیعتک, آپ کی شیعہ کتنے زیادہ ہیں. اصل میں لوگ امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک گروہ آیا تھا اور امام کو کہہ رہا تھا آپ خروج کریں, نکلیں, بہت سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ حکومت قائم کر لیں گے. تو اس لیے اس کے جملے دیکھیں کس طرح سے ایک بندے کو بھارنے والے جملے ہیں, یعنی امام علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت اظہار کر رہا ہے. جعل تو فدا کا, کہ یا امام میں آپ کی قربانی کر پاؤں, یعنی آپ کے اوپر جو مصیبت آئی ہو وہ میرے اوپر مصیبت آ جائے. یہ علیہ السلام کے اصحاب کا عام تکیہ کلام تھا, جب بھی داخل ہوتے تھے تو گفتگو یہ کہہ کے شروع کرتے تھے, جعل تو فدا کا, کہ میں آپ کی قربانی پاؤں. پھر وہ آگے کہتا ہے میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ہر اس شخص سے, اے میرے سید و سردار, محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کس قدر شیعہ ہیں آپ کے. فقال له, امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا, اذکر ہم, اگر اتنے شیعہ ہیں تو بتاؤ کہاں پہ ہیں وہ. وہ فقال, راوی کہنے لگا کہ بہت زیادہ کثیر ہوں. فقال تحصیہم, کیا تم ان کو شمار کر سکتے. امام نے فرمایا, قال هم اکثر من ذلك, وہ تو اس قدر شمار ہی نہیں آ سکتے. یعنی اس کا مطلب ہے جیسی آج کی صورتحال ہے اس طرح اس دور میں بھی صورتحال تھی, کئی ممالک اور شہر شیعوں سے بھرے ہوئے تھے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, اما لو کملت العدۃ الموصوفۃ ثلاث مئات و بضعۃ عشر, اگر 313 یا اس کے لگ بھگ اگر یہ افراد ہوتے, یعنی یہ عدد کامل ہو جاتا, ان الذین تریدون, تو جو کچھ تم لوگ چاہ رہے ہو وہ ہو جاتا. یعنی اگر یہ اتنے بھی مقدار میرے شیعہ ہوتے نا, کہ جو کہ 313 یا 313 کے لگ بھگ افراد کامل ہو جاتے ہیں, تو میں ہرگز نہ بیٹھتا. امام فرماتے ہیں تو تم جو چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور چلتے ہیں, جہاد کرتے, حکومت حاصل کرتے, حکومت بناتے. اتنے بھی افراد نہیں ہیں جن کو تم بیان کر رہے ہو. پھر امام نے کچھ خصوصیات بیان کی. امام کہتے ہیں کہ یہ تقوی, پرہیزگاری, نماز, روزے اور مجالس وغیرہ کے انعقاد سے شیعہ نہیں پہچانا جاتا, یعنی اس سے نہیں پہچانا جاتا آج جلوس میں کروڑوں بنائیں گی. آج تو اتنی جگہوں پہ حسین علیہ السلام ہوا ہے, ان چیزوں سے شیعہ نہیں پہچانا جاتا. امام علیہ السلام نے ایک معیار بیان کیا, یہ بہت قابل ہے دوستو. پھر میں پرانی باتوں پہ آپ دوستوں کو پھر ابھاروں گا کہ توجہ دیں, کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ہمارے فرائض سخت ہوتے جائیں گے. اس وجہ سے میرا ایک خود میرے اوپر جو واجب فریضہ ہے وہ آپ دوستوں کی توجہ مبذول کرانا ان چیزوں کی طرف جو اس حدیث میں وارد ہیں, اور جو اس حدیث میں وارد ہوئی ہیں وہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اسی پلاننگ کے مطابق چلیں جو کہ ہمیں حضرت انبیاء علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی آئمہ علیہ السلام کی سیرتیں ملتی ہیں. اچھا, یہ روایت آپ دیکھیں, اب امام علیہ السلام نے اس کو معیار دیا اور پھر امام تقاضا کریں گے اس معیار کے مطابق تم دیکھو کہ کہاں کہاں پہ افراد پائے جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں, ولکن شیعتنا من لا یعدو صوته سمعه, ہمارا شیعہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی آواز جو ہے وہ اس کی سماعت سے تجاوز کر جائے. یہ بعض چیزوں کی طرف اشارہ ہے, میں اسے چھوڑتا ہوں تاکہ اصل مطلب کی طرف آئیں. ولا شہنا اہو بدن ہو, اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو نقصانات ہیں اور ضرر ہے وہ اس کے بدن پہ تجاوز کر جائے, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا بدن جو ہے وہ نقصان دہ ہو جائے, ایسی حرکات اختیار کرے کہ اس کے کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، ایسے کام نہیں وہ کرتا، اس کے بدن کو نقصان پہنچاتی ہیں چیزیں، کیونکہ اگر بدن سالم ہو تو جہاد لڑا جا سکتا، خدا کی راہ میں کوشش کی جا سکتی ہے، کاوشیں کی جا سکتی ہے، اگر بدن نہیں سالم تو وہ کیسے یہ کرے گا، خصوصاً آج کل جس طرح سے ہمارے معاشرے میں افراد نے اپنے بدن کو ضائع کر دی، روح تو برباد ہوتی ہے بدن کو بھی برباد کر دی ہے، مثلاً یہ سگریٹ نوشی ہو گئی اور بے جا کھانوں کا استعمال ہو گیا، خصوصاً منشیات کا عادی ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ بدن کے لیے نقصان دہ چیزیں، امام فرماتے ہیں لا شہنا اہو بدن اہو، اس کے یہ جو ضرر اور نقصان دہ چیزیں وہ اس کے بدن پہ آتی ہیں، اس تک نہیں پہنچتی، ولا یمدح بنا معلنا، وہ ہماری حمد و ثنا جو ہے وہ اعلانیت طور پہ ہر جگہ نہیں کرتا پھرتا، ولا یخاصم بنا قالیا، اور نہ ہی وہ ہمارے دشمن بغض کا اظہار کرتا ہے، یہ اصل میں اس دور کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی امام کی حمد و ثنا کرتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا یا گرفتار کر کے لے جایا جاتا تھا، اور امام اسلام اپنی خفیہ میٹنگز تو کرتے تھے، یعنی مجالس کا انعقاد کرتے تھے آئمہ علیہ السلام، اس کی خبریں باہر شائع ہو جاتی تھی، اس لیے روایات میں یہ جملہ بہت کثرت سے آیا ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کے راز کو آشکار کر دیا گیا اس نے اپنے ہاتھ سے امام کو قتل کیا، اس لیے آئمہ علیہ السلام اصحاب کے اوپر بعض اوقات ناراض ہوا کرتے تھے، اصحاب سوال پوچھتے تھے تو امام جواب نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اسرار میں سے ہے، اور اسرار میں سے یا کسی کو سر بتاتے تھے تو امام فرماتے تھے اگر یہ راز آشکار ہو گیا تو سمجھو تم نے اپنے ہاتھ سے مجھے قتل کر دیا، اس لیے امام یہاں پہ فرما رہے تھے کہ ہمارا شیعہ ایسا نہیں ہے کہ اعلانیہ طور پہ وہ اعلانات کرتا پھرے اور جب اس کے اوپر تشدد کیا جائے، کیونکہ تشدد کے ذریعے انسان بے اختیار بولتا ہے نا، اختیار سے نہیں بولتا، اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا وہ بول دیتا ہے، البتہ واقعاً وہ قابل تعریف اور قابل عظمت لوگ ہیں جو کہ تشدد کے باوجود اپنے سینوں میں اسرار کو چھپائے رکھتے ہیں، ولا یخاصم بنا قالیا، اور ہماری بنا پہ دشمنوں سے بیکار میں بغض عناد کا اعلان نہیں کرتا، جیسے پاکستان کی آب و ہوا بھی انہی بنا پہ خراب ہے کہ دشمنوں کو ممبر سے گالیاں گلوچ کی جاتی ہے، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ طریق اور سیرت نہیں ہے، بلکہ بنو امیہ میں معاویہ کی سیرت تھی کہ وہ اپنی دشمنی کا اظہار ممبر سے اعلانیہ طور پہ کیا کرتا تھا، اسرار کی صورت میں دشمن سے اعلانیہ، دشمن سے اظہار دشمنی یہ اہل بیت کا طریقہ کار ہے، اور اس میں بھی طریقہ کار لعنت کا ہے، لعنت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ خراب لفظ ہے، ورنہ اس کا اردو ترجمہ رحمت سے دوری ہوتا ہے، بہرحال اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار گالی گلوچ نہیں ہے اور نہ ہی ممبر سے اس طرح سے گفتگو کرنا ہے، اور یہ عرب کے معاشرے میں آج کل بہت مسئلہ بھی اس دنیا میں پڑا رہا ہے، اس لیے آغا رہبر کا تو خصوصی فتویٰ اور علماء کا بالعموم فتویٰ ہے کہ خلفاء کو اعلانیہ طور پہ برا بھلا کہنا شرن جائز نہیں ہے، اور یہ ہوا بھی، دیکھیں حزب اللہ نے بہت بڑی ایک جنگ لڑی اور ایک عزت اور وقار اسلام کو عطا کیا اور اسلام کے بعد تشیع کو عطا کیا، یعنی یہ عزت اور وقار پہلے اسلام کو عطا ہوا ہے اور اسلام کی تبعیت اور اطاعت میں عالم تشیع کو عطا ہوا ہے جو اسرائیل کی شکست ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے دشمنوں نے مختلف ممالک میں شیعہ عالم خریدے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں ایک عرب عالم ہے حبیب یاسر نام ہے، اس نے جناب عائشہ کے خلاف عربی میں کتاب لکھی ہے، اور عربی میں جو کتاب لکھی ہے اس میں بہت برے الفاظ استعمال کیے، یعنی عائشہ فاحشہ کے نام سے اس نے کیا، جبکہ ہمارے ہاں یہ اعتقادات میں شیعہ اعتقادات میں یہ بات شامل ہے کہ جناب عائشہ فاسق و فاجر اس طور پہ نہیں تھی کہ وہ فاحشہ تھی، بد کردار نہیں تھی، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ جسے ہم زانی کہتے ہیں اس طور پہ نہیں تھی، فاحشہ نہیں تھی جناب عائشہ، وہ بغض رکھتی تھی امام علی علیہ السلام سے، اور اس بنا پہ شیعہ موقف پختہ ہے کہ بغض امام علی علیہ السلام کی سزا قابل معاف ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ وہ بد کردار اور فاحشہ نہیں تھی، لیکن اس ایک عالم کی اس کتاب کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ پڑا، اور مصر میں، شام میں اور ممالک میں شیعہ دشمنی ابھرے، اور اس کتاب کے خلاف، حتیٰ کہ یہ کتاب اتنی دشمن نے پاپولر کی کہ حضرت آغا حسن نصراللہ کو پوری قوم کو بلا کے خطاب کرنا پڑا، اور انہوں نے اس کتاب کی مذمت کی. یہ حال پاکستان میں بھی ہے. اس لیے امام کیا فرماتے ہیں, ولا یخاصم بنا قالیا, وہ بغض و کینے کا اظہار جو ہے ہمارے دشمنوں سے اس طور پہ نہیں کرتا. ولا یجالس لنا عائبا, اور نہ ہی ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہماری مجلس میں اس لیے بیٹھے کہ ہمارے عیب نکالنا شروع کر دیں. دوستو یہ بات یقیناً ہمارے لیے شاید قابل فہم نہ ہو, قابل حل نہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ بیٹھے اپنے آپ کو شیعہ بھی کہے اور امام میں عیب اور نقص نکالے. تو ایسا ہوتا رہا. ہمارے ہاں جو تصور بنا ہوا ہے وہ تصور اصل میں جدا ہے. اس لیے جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے انشاءاللہ ہم آگے روایات کا جائزہ لیں گے, روایات میں وارد ہوتا ہے بہت سارے شیعہ ان کے خلاف ہو جائیں گے, کیونکہ امامت کا جو ہمارے سامنے تصور پیش کیا جاتا ہے وہ ایک مادی تصور ہے. یہ بات اپنی جگہ عقائد مسلم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی قدرت, طاقت اور حکومت عطا کر دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ بنا کے گئے, اس لیے ہماری طرح زندگی بسر کرنا ان کے لیے ضروری ہے. یہ قرآن کریم کا پیغام ہے. اس لیے مشرکین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ اگر رسول ہے تو پھر بازاروں میں کیا کرتا ہے, رسول ہے تو اس کے تو بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے تھے, ایک اشارے پہ اس کو سارے کام کر لینے چاہیے تھے, فرشتے جو ہیں وہ اس کے ارد گرد لڑکیوں کی صورت میں موجود ہونے چاہیے تھے, کیونکہ مشرکین کا ایک نظریہ تھا. ہمارے یہاں ایک عامی انسان کا بھی یہ نظریہ ہے. اہل بیت علیہ السلام تو وہ ہوتے ہیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے, وہ تو ایک آن میں ہر چیز عطا کر دیں گے. کوئی بیماری ہو جا کے ان سے توسل کرو اور بیماری ختم ہو جائے گی. توسل کا انکار نہیں ہے, توسل کے نتیجے میں بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں, مسائل حل بھی ہوتے ہیں, رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے در پہ آئیں, سب کچھ حاصل ہوتا ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہ نہیں ہے, یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. اس لیے آپ اگر ایک کام کریں انشاءاللہ تعالی خدا توفیق دے کہ اصحاب آئمہ علیہ السلام پہ میں ایک کام کر سکوں. میری اپنی شدید خواہش ہے کہ جس طرح سے صحابہ کرام کے اوپر ویسے کتابیں اہل سنت میں پائی جاتی ہیں, اس طرح ایک کتاب صحابہ کرام کے اوپر تشکیل دی جائے جو کہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے مخلص صحابہ کے حالات زندگی پہ مبنی ہو. میں خود ان روایات کا مطالعہ کر رہا تھا اصحاب کی زندگی کا, تو بہت تعجب کی بات ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ان کے اصحاب تعویذ کے لیے آئے ہوں کہ مولا تعویذ کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں, بیماری بھگانے کے لیے آئے ہوں کہ مولا میں بڑا بیمار رہتا ہوں کہ کوئی درود پڑھ کے مجھ پہ پھونک دیں یا کوئی پانی مجھے پلا دیں یا یہ وہ, ان کاموں کے لیے نہیں آئے. اگر کوئی بھوکا ہے وہ بھوکا رہتا ہے بےچارا. خود نجب البلاغہ میں ایسے واقعات ہیں کہ سعد بن سوہان کے پاس آئے امام علی علیہ السلام, کیونکہ امام علی علیہ السلام نے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا بھی پڑھی, وہ واپس گئے, سعد بن سوہان ٹھیک نہیں ہوئے. یعنی اصحاب آئمہ علیہ السلام بھی ایک طبیعی اور عام آدھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے. یہ وجہ ہے رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے سادہ زندگی بسر کرتے تھے کہ اگر محفل میں کوئی ایک اجنبی شخص داخل ہوتا وہ پہچان نہ پاتا کہ اللہ کے رسول ان میں سے کون ہے. یہ وجہ بنتی ہے کہ جب بالکل ایک عام اور سادہ انسان کی طرح زندگی اہل بیت علیہ السلام زندگی بسر کرتے ہیں تو اگلا انسان ہوشیار ہوتا چلے جاتا ہے, وہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے, ایمان متزلزل اس کا ہو جاتا ہے. مثلا میں ایک آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرما جاتے ہیں, مدینہ میں اعلان کرتے ہیں اور شیعوں کو کہتے ہیں کہ آپ کوششیں کریں, ادھر ہمارے افراد پکڑے جاتے ہیں, دلوں میں بند ہیں اور یا دشمن نے محاصرہ ہمارا کر لیا ہوا ہے. اب ہم امام مہدی علیہ السلام کو پکارتے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں نہ کوئی مدد آئی, حتیٰ کہ دیکھتے ہیں ٹی وی کھولتے ہیں امام علیہ السلام نے ہمارا تذکرہ ہی نہیں کیا, کوئی بیان بھی جاری نہیں کیا کہ پاکستان کے فلاں علاقے میں جو میری خاطر شیعہ پھنسے ہوئے ہیں خدا ان کی فلاں مشکل حل کرے, یہ وہ فلاں دشمن کو چاہیے, کہ کوئی بیان بھی صادر نہیں کیا. ایسے میں آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کے جو عقائد ہیں وہ متزلزل ہو جائیں گے. مثلا بھوک سے اگر مر رہے ہوں, تکلیفوں سے مر رہے ہوں اور یہ بھی پتہ امام علیہ السلام موجود ہیں, ظہور کر چکے ہیں, فلاں جگہ پہ موجود ہیں اور ہماری بات بھی پہنچ رہی ہے لیکن کوئی علاج نہیں ہو رہا. یہی حال تو کربلا میں بھی تھا, یہی حال کوفہ کی جیلوں میں بھی تھا. خود امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور جیل سے رہا ہو کے آیا تھا, امام نے فرمایا جیل کی کیا صورتحال ہے, اس نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ بہت بری صورتحال ہے، بدبو ترین جگہ ہے وہ، بہت زیادہ گندی جگہ ہے اور بدترین حالات میں ہیں، یعنی انتہائی سختی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسے میں امام علیہ السلام نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا، کوئی ایسا معجزہ نہیں امام نے انجام دیا کہ وہ سارے جیل سے رہا ہو کے آ گئے ہوں، ایسا کوئی عمل انجام نہیں. یہ وجہ بنتی تھی کہ آئمہ علیہ السلام کے اوپر پھر وہ طعن و تشنیع کرنے لگ جاتے تھے. بالکل اسی طریقے سے کہ اگر ایک فرد ہے اور اس کے پاس افراد مہیا نہیں ہیں اور دشمن طاقت کے زور پہ اسے برا بھلا کے، تو وہ ایک عام فرد کیا کرے گا؟ ایک عام فرد وہ خاموشی سے غصہ ہو کے چلے جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے بیکار میں لڑائی جھگڑا کیا تو فائدہ نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کر لی معاویہ سے، تو آپ کو شاید علم ہو کہ قریبی ترین جو سردار تھے شیعہ، وہ امام کو آ کے کیا تانا دیتے تھے، یا مذل المؤمنین، یا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ، اے مومنین کو ذلیل و رسوا کرنے والے، یہ اس طرح سے آ کے باتیں کرتے تھے. تو دوستو یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے رشتہ معرفت کا جڑنا چاہیے، پہچانے پہلے اہل بیت علیہ السلام کو. اہل بیت علیہ السلام سے رشتہ جو ہے وہ مشکلات اور مصائب کا جڑنا چاہیے کہ ہماری جان، مال، عزت، وقت، ہر چیز حاضر ہے اے امام آپ کے لیے. اور حاضر ہونا بھی ایسا نہیں ہے، امام آئیں گے حکم کریں تب حاضر ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں بڑے عقل مندی یہ دکھائی جاتی ہے، مثلا آپ کسی جگہ پہ انٹرویو کرنے جائیں، آپ کو پتا ہے کہ جو فلاں شخص آئے گا اس کے سامنے میں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا تو میری قیمت لگے گی، اس لیے اس سے پہلے جو ادھر ادھر کے افراد آتے ہیں آفیشلی طور پہ پوچھنے، آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے بیچارے جذباتی ہوتے ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے بھی کچھ صلاحیتوں کا اظہار کیا، کوئی ایفیشنسی دکھائی. لیکن جب کام کا بندہ آتا ہے آپ اس کے سامنے بڑی ایفیشنسی دکھاتے ہیں. یا انسان جو ہے وہ اپنے نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا اور بزرگ سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے لیول کے لیے ہوں، بڑے افراد کے لیے ہوں. مثلا یہ کہ اگر میرا کسی مثلا امام خمینی یا کسی مرجع عالم کے ساتھ رابطہ ہو، تو ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ میں ان کی خاص ٹیم میں شامل ہوں، کیونکہ میری صلاحیتوں کا تقاضا تو ایسا ہے. یہی حال اہل بیت علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتا تھا، یعنی لوگ جو ہیں وہ یہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں کہ ہماری صلاحیتیں صرف امام کے لیے ہیں، ان چھوٹے کاموں کے لیے تھوڑی ہیں کہ فلاں جا کے درس دے دیں، فلاں جا کے بندے کی مدد کر دی. ہم تو آئمہ علیہ السلام آئے، آرڈر جاری کریں، حکم دیں، تب ہم انشاءاللہ تعالی اپنی صلاحیتیں کو اجاگر کریں گے. اس لیے وہ بہت زیادہ دعائیں اور اپنے جو ایک جان نثاری کے دعوے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ امام کا حامی دکھلاتے ہیں، وہ اس بنا پہ کرتے ہیں کہ ہم امام کے سب سے زیادہ انشاءاللہ قریب ہوں گے. تو دوستو ایسا نہیں ہوتا کہ امام کے اس طور پہ قریب ہو. چھوٹے چھوٹے اعمال سبب بنتے ہیں بڑے اعمال کرنے کے، جو چھوٹے اعمال انجام نہیں دیتا وہ بڑے اعمال انجام نہیں دے سکتا. یعنی یہ بات حتمی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے، اچانک سے کسی کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو جاتی. مثلا اگر آپ آئمہ علیہ السلام کے اصحاب پہ بھی نگاہ کریں، جناب سلمان فارسی نے کتنے در پہ ٹھوکریں کھائیں تو پھر امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچے. حضرت ابو ذر غفاری کہاں کہاں پہ گھومتے پھرتے رہے، پھر وہاں پہ پہنچے. پھر نوعیت جدا ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ ما قبل بھی میں نے اشارہ کیا، اس سے ہم سلوک اپنے مطابق کریں گے، یعنی جو میں چاہتا ہوں اپنی محبوب ترین شخصیت سے میں ویسا سلوک کروں گا. مثلا بہترین چیز اسے عطا کرنے کی کوشش کروں گا، عزت دوں گا، شہرت دوں گا، راحت دوں گا، سکون دوں گا، جو میرے بس میں میں اسے دینے کی کوشش کروں گا. خدا بھی یہی چاہتا ہے، خدا اپنے بندے کو وہ تمام چیزیں دے دیتا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو دیں. اہل بیت بھی اسی طرح ہیں. اہل بیت علیہ السلام جو چاہتے ہیں وہ اپنے اصحاب کو دے دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام اپنے اصحاب کو سب سے زیادہ مشکلات عطا کرتے ہیں، کیونکہ مشکلات انسان کی کامیابی کا زینہ ہے. اگر مشکلات اور مصائب نہ ہوں تو وہ انسان مومن نہیں رہتا، اس لیے مومن کی شرط ہے کہ مشکلات ہوں. اس لیے آئمہ علیہ السلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں سخت ترین زندگی انہی کی گزری ہے. اس لیے یہ معیار آج کے دور میں بھی موجود ہے، جو امام زمانہ علیہ السلام کے سب سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ سب سے سخت زندگی بسر کرے گا، اور جو سب سے پرسکون زندگی بسر کرتا ہے وہ تو نہ ہی آئمہ علیہ السلام سے دور ہے، یہ قرآنی آیات اور روایات کا نچوڑ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. حتیٰ کہ روایت میں وارد ہوا ہے، قدیم ترین کتاب ہے تمحیص، اس میں کہ امام نے تین دفعہ کا ملعون ہے وہ شخص کہ جس کے اوپر 40 دن گزر جائیں اور کوئی مشکل تاری نہ ہو. صحابی کو تو ایک جھٹکا لگا، اس نے بڑی تعجب اور حیرت سے پوچھا یا امام وہ ملعون ہے؟ پھر امام نے تین دفعہ دہرایا ہاں وہ شخص ملعون ہے کہ جس کے اوپر 40 دن گزر جائیں اور کوئی آفت نہ تاری ہو. اس نے پھر حیران کن انداز میں، کیونکہ بہت تعجب کی بات تھی نا، بہت تعجب سے پوچھا یا امام وہ ملعون ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ جملے فرمائے، جب دیکھا کہ اس کے اوپر یہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ جب اس کے اوپر یہ مطلب گرا اور بہاری گزرنے لگا تو اس کو بیان کرنے کے لیے، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے امام نے پھر مثالیں دی. امام نے فرمایا کہ آزمائش سے مراد یہ نہیں ہوتی، امتحان سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اولاد چھن گئی، مال چھن گیا، سب عزیز اقربا مارے گئے، نہیں، اس سے یہ خالی مراد نہیں ہوتی. حتیٰ کہ امام نے فرمایا یہ بھی امتحان میں چیز شامل ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ سیلری ملی، آپ نے پیسے گنے تو اس میں تھوڑے کم تھے، اب آپ کو پریشانی ہوئی یار یہ پیسے کم کیوں ہیں، آپ نے پھر گنے تو پھر وہ پورے تھے. یہ جو پریشانی عطا ہوئی ہے یہ خدا نے اصل میں عطا کی ہے تاکہ انسان کو تھوڑی تکلیف پہنچے اور اس کے گناہ دھلے یا درجات بلند ہو. تو دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ خدا اور امام محبت کرتے ہیں اسے مشکلات کا شکار کر دیتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. جتنی پرسکون زندگی ہے اتنی ایمان سے دور زندگی ہے، اتنی ہی اسلام سے دور ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے دور ہے. جتنی سخت زندگی ہے، یعنی سخت ایسی نہیں ہے خود ہی بنا لینی ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے، نہیں، ایسی ذمہ داریاں اختیار کر لینی ہے کہ زندگی میں مشقت محسوس ہونے لگ جائے. مثلا نماز پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جو مستحب روزے ہیں ان تمام روزوں کو رکھنا ہے، مثلا ہر شب جمعہ مستحب روزہ ہے انسان کے، بھائی میں نے رکھنا ہی رکھنا ہے. مومنین کی مدد کرنی ہے، حتماً میں نے مومنین کی اپنے ہاتھ سے کرنی ہے، کیونکہ امداد کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک عمومی اور عثمانی طریقے کار ہے کہ خود گھر بیٹھے رہو، محل میں ٹھنڈی ہوائیں کھائیں اور مال و دولت پیسہ بھیج دیا اور کنویں کھدوا دیے جیسا کہ خلیفہ سوہم کیا کرتے تھے، اور ایک طریقہ کار امام علی علیہ السلام کے خود جا کے گرمی برداشت کرتے تھے، پسینے کی بدبو غریبوں کی برداشت کرتے تھے، غریبوں کے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ناگوار جملات سنتے تھے اور پھر مدد کرتے تھے. کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ غیر تربیت شدہ افراد میں جائیں گے تو باتیں سننے کو ملتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم غیر تربیت شدہ ماحول اور افراد میں جائیں اور ہمیں ناگوار باتیں سننے کو نہ ملے یا ناگوار حرکات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے مدد کہلاتی ہی وہ ہے، علوی طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار مدد کا یہ ہے کہ خود جا کے کی جائے، اموی طریقہ کار یہ ہے کہ پیسے بھجوا دیے جائیں. آگے ہم چلتے ہیں، ولا یحدث لنا سالبا، اور وہ جب کلام کرتا ہے تو ہم میں نقائص نہیں نکالتا. ایک تو ہوتا ہے نا مجلس میں بیٹھ کے نقائص نکالنا، اور ایک ہوتا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں ائمہ اسلام کی باتوں میں نقائص نکالنا شروع. میں آواز سب کو آ رہی ہے؟